قريشٍ أبقى عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اس حدیث شریف کا پس منظر تھوڑا سا سمجھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں رات میں تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. ترجمۃ الباب سے تو اسنی بات ربط کے لیے کافی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تہجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. کچھ دن یہ تلاوت موقوف ہو گئی. یہ تلاوت کا موقوف ہو جانا عذر کے سبب سے تھا. گویا آپ نے رات کو اٹھنا, تہجد میں قرآن کی تلاوت کرنا کچھ دن موقوف فرما دیا, روک دیا عذر کی وجہ سے. ہو گیا ربط باپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو قرآن پڑھنا مکہ میں لوگ سنتے تھے, سنائی دیتا تھا لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنا. مشرکین بھی سنتے تھے, کفار بھی سنتے تھے, پڑوسی پڑوسی بھی سنتے تھے. بلکہ چونکہ یہ لوگ صاحب اللسان تھے, ان کی مادری زبان عربی تھی, اس لیے قرآن مجید کو وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے تھے, قرآن کی بلاغت کو سمجھتے تھے. اس لیے یہ لوگ باقاعدہ قرآن سننے کا اہتمام کرتے تھے. چھپ چھپ کے کہ رات کی تاریکی میں جھاڑیوں میں چھپ کر کے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے. اور اس کی وجہ یہ کہ اگر کھلے عام سنیں تو دوسرے لوگ یہ کہیں گے کہ ایک طرف قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسری طرف قرآن سنتے ہیں, اس لیے لوگ چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. ان کو بڑا مزہ آتا تھا قرآن سننے میں, قرآن کی بلاغت میں چاشنی محسوس ہوتی تھی. اب کچھ دنوں کے لیے تلاوت موقوف ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی جان تھے جس کا نام ہے اورا بنت حرب بن امیہ. یہ ابو سفیان ابن حرب کی بہن ہوتی ہے, یعنی حضرت معاویہ کی پھوپھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیوی ہوتی ہے. اسی لیے رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچی ہوئی. یہ بھی قرآن مجید سنتی تھی, اور جو قرآن سنتی تھی رات میں تو اس وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جس طرح کاہن لوگ, عامل عملیات کرنے والے لوگ اپنے موکل سے بات کرتے ہیں, यानी जिस शैतान से उनका ताल्लुक होता है, जिस जिन से उनका ताल्लुक होता है, उससे वो लोग जो है बातचीत करते हैं, आमिल लोग। इसलिए के काहिनों के पास होता क्या है, शयातीन जो रात को मलाइका की कुछ एकाद आधी बात सुन के भागते हैं, उसमें 100 झूठ मिला करके वो शयातीन काहिनों को कहते हैं, काहिनों उसको दुनिया में फैलाते हैं। तो उनके यहाँ एक तसव्वुर था कि जो काहिन लोग होते हैं, ये काहिन लोग जिस शैतान से उनका ताल्लुक होता है उससे वो रात में गुफ्तगू करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या तसव्वुर है कि आमिल लोग मौक्कल से बात करते हैं और आमिलों की मौक्कलों से गुफ्तगू होती है, हम कलामी होती है। इस तरह काहिन लोग जिस शैतान से उनका ताल्लुक होता है उस शैतान से वो लोग हम कलाम होते हैं, बातचीत करते हैं। और ये बातचीत आमिलों की मौक्कलों से हो, शयातीन की काहिनों से हो, रात की अंधेरियों में हुआ करती है, तारीकियों में हुआ करती है। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तहज्जुद में रात में कुरान की तिलावत फरमाते हैं, तो ये चची अबू लहब की बीवी क्या कहती थी, इनका शैतान इनके पास आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैतान इनके पास आता है। और ये जो ये रात में कुरान पढ़ते हैं ये शैतान से उनकी हम कलामी है। गोया नऊज़ु बिल्ला जिब्राइल अमीन को उन्होंने ताबीर किया शैतान से, और जिब्राइल अमीन का आना, वही के कलिमात लेकर के आना, वही का कलाम लेकर के आना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही को तिलावत करना नमाज में, तहज्जुद में या उसके अलावा, उसको ये लोग यूं ताबीर करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्ला काहिन और जिब्राइल नऊज़ु बिल्ला शैतान, ये जो रात में जो कुछ पढ़ते हैं ये दरअसल ये काहिन और शैतान के दरमियान का कलाम है। हालांकि हुजूर तो तहज्जुद में कुरान पढ़ते होते थे, लेकिन ये लोग उसकी ये गलत ताबीर देते थे कि ये कलाम हो रहा है काहिन और शैतान के दरमियान में। कितनी गलत ताबीर ये लोग देते थे। उसी की तरफ ये रिवायत में मजमून है, अन जुंदुब इब्ने अब्दुल्लाह, हजरत जुंदुब इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है, احتبس جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم, جبرائيل امین رک گئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی آمد رک گئی کچھ دنوں کے واسطے۔ تو قریش کی ایک عورت کہنے لگی, اب تا علیہ شیطان ہو, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शैतान ने छोड़ दिया, जो रोज़ रात को उनका शैतान आता था उनके पास और उनसे हम कलाम होता था, तो नऊज़ु बिल्लाह इनको इनके शैतान ने छोड़ दिया। तो गोया काहिन नऊज़ु बिल्लाह हुजूर को, शैतान नऊज़ु बिल्लाह जिब्राइल अमीन को करार दिया। और जिस तरीके से शयातीन काहिनों को आकर के गैब की बातें सुनाते थे, फिर कभी नबी आते थे शयातीन, इस तरीके से गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो उनका शैतान जिब्राइल आता था उसने भी आना उनसे छोड़ दिया और मुनक़ते कर दिया। जब उसने ये इल्ज़ाम लगाया तो تو باری تعالیٰ نے رد میں آیت نازل فرمائی والضحا، چاشت کے وقت کی دھوپ کی قسم، اس لیے کہ اس وقت اجالا اور روشنی اتنی ہوتی ہے کہ سب چیزیں واضح اور کھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کی باری تعالیٰ نے قسم کھائی. واللیل اذا سجا، رات جب کے چھا جاوے اس کی قسم، یعنی رات تاریک ہو جائے، رات کی تاریکیاں پھیل جائے. ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور جو ہے آپ سے ناراض بھی نہیں ہوئے ہیں. یعنی یہ عورت آپ پر الزام لگا دی ہے، ایسا نہیں ہے، وہی تو جاری بھی رہتی تھی، منقطع بھی ہو جاتی تھی، جبرائیل کی آمد ہوتی بھی تھی، آنا موقوف بھی ہو جاتا تھا. تو اس کو اس عورت نے تعبیر کیا اس بات سے کہ ان کا شیطان ان کے پاس آنا بند ہو گیا. دراصل ہوا یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر کچھ دنوں تک عذر کی وجہ سے تہجد میں قرآن نہیں پڑھ سکے، عذر کی وجہ سے. اس کو ان بدماش عورت نے تعبیر کیا کہ ان کے پاس ان کا شیطان آنا بند ہو گیا ہے. بس ترجمۃ الباب تو یہ ہوا کہ عذر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کو موقوف فرمایا. جی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کے دو جزو ہیں. پہلا جزو کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کی پڑھنے کے لیے صحابہ کرام کو، متعلقین کو ابھارنا، رغبت دلانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے لیے رغبت دلائی، ابھارا، ترغیب دی کہ تہجد کی نماز پڑھو. ایک عنوان تو یہ ہو گیا، گویا نفل اعمال کے لیے اپنے متعلقین کو رغبت دلانی چاہیے، ابھارنا چاہیے، آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ نفل اعمال کو انجام دینے والے بنے، اور اس میں خاص طور پر تہجد کی نماز کے واسطے. نمبر دو. دوسرا عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل عبادت کے لیے آمادہ کیا، ابھارا، ترغیب دی، لیکن اس کو ضروری نہیں قرار دیا. تہجد کے علاوہ دوسری نفل نمازیں، تہجد کے علاوہ دوسری نفل عبادتیں کرو، ترغیب دی، لیکن اس کو لازم، ضروری، واجب نہیں فرمایا. یہ دو الگ الگ عنوان ہیں. اب حدیث جو لائے ہیں اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت ہے، اس سے پہلا مضمون ثابت ہو رہا ہے، تہجد کے لیے ابھارنا، ترغیب دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت آئی ہے اس سے ترجمۃ الباب کا دوسرا جزو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عبادتیں ترغیب کی تو ہے لیکن لازمی اور ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر دیکھنے جاوے تو باب کی تمام روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تہجد ہو، اس طرح کی نمازیں ہو، یہ واجب اور لازم اور ضروری نہیں ہیں. پڑھو تو بہت اچھا، اس کی ترغیب ہے، شریعت کے اندر فضیلت ہے، لیکن وہ لازم، فرض اور ضروری کے درجے میں نہیں ہے. جی، اب دیکھیے یہاں ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، آگے تفصیلی روایت ذکر کی. یہاں ترجمۃ الباب ثابت کرنے کے لیے آگے جو تفصیلی روایت آ رہی ہے اس کا بس ایک ٹکڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کے اوپر دروازہ کھٹکھٹایا یا رات کے وقت پر حضور تشریف لے گئے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے پاس نماز کی دعوت دینے کے لیے، تہجد کی ترغیب دینے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. معلوم ہو اپنے ماتحتوں کو، متعلقین کو تہجد کی ترغیب دینا چاہیے. حضرت علی داماد چچا زاد بھائی، حضرت فاطمہ بیٹی کا ان کو ترغیب دی، تہجد کے لیے حضور نے آمادہ فرمایا. جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت پہلے گزری ہے لیکن چند نئی باتیں ہیں وہ سن لو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں بیدار ہوئے، یعنی معمول کے مطابق تہجد کے واسطے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجباً فرمایا سبحان اللہ بطور تعجب، آج رات میں کیسے کیسے فتنے اتارے گئے، یعنی ملائکہ کو جو حوادث پیش آنے والے ہیں جس کی شکل فتنوں کی ہے وہ اللہ کی طرف سے حوالے کیے گئے، اطلاع دی گئی ملائکہ کو کہ فلاں فلاں حادثے جو ایک فتنے کی شکل ہے وہ حوالے کیے گئے، خبر دی گئی. یہی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ آئندہ ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے، وجود میں آئیں گے. مادہ انزل من الخزائن، اور خزانوں میں سے کیا کیا خزانے نازل کیے گئے، یعنی رحمت الہیہ کے خزانے، یا آئندہ جو دور خلافت راشدہ میں روم اور فارس کے خزائن حضرات صحابہ فتح کریں گے اس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. مَن یوقظ صواحب الحجرات، ان حجرات میں کمروں میں سونے والیوں کو کون بیدار کرے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط کہ تہجد کے لیے بیدار کرنے کی ترغیب، کہ جو حجروں کے اندر جو ازواج مطہرات امہات المؤمنین سو رہی ہے ان سب کو جگاؤ کہ اٹھ جاوے، تہجد میں مشغول ہو جاوے. یہاں سے دو استدلال ہے، ایک ہی جملے سے ترجمۃ الباب کے دونوں اجزاء پر استدلال ہے. پہلے جس پر کیسے استدلال کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو تہجد کے لیے بیدار کرنے کی ترغیب فرمائی. مَن یوقظ صواحب الحجرات، پہلا جز ثابت ہو گیا تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل، کہ گھر والوں کو اٹھانے کے لیے حضور نے ترغیب دی. اب دوسرا جز کیسے ثابت کریں گے کہ روزانہ نہیں اٹھاتے تھے، اس خاص رات میں جس میں فتنوں کی اطلاع آئی اس رات میں اٹھانے کا اہتمام فرمایا. یہ ہے دوسرے جز سے ربط. کہ اگر یہ تہجد کی نماز لازمی اور ضروری ہوتی تو روزانہ رات میں ان کو جگایا جاتا، لیکن روزانہ رات میں ان کو جگایا نہیں گیا، ایک خاص رات میں جگانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، دونوں جز ایک ہی لفظ سے، ایک ہی جملے سے ثابت۔ یا رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ، پہلے مطلب اس کا گزر چکا ہے، نئی بات، یعنی بہت سارے لوگ جو دنیا کے اندر گنا اور مالداری رکھتے ہیں لیکن آخرت کے اندر فقر میں ہوں گے، یعنی دنیا میں تو مالداری پہنے ہوئے ہیں، مالداری ہے، کپڑے، مکان، سواری، جائیداد، ہر اعتبار سے مالداری ان کو لازمی ہے، لگی لپٹی ہوئی ہے مالداری، لیکن آخرت میں مالداری سے خالی ہوں گے، فقر میں ہوں گے، چونکہ انہوں نے دنیا میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا، اسی لیے آخرت میں گینا سے خالی ہوں گے اور فقر سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور مطلب سمجھو کہ دنیا کے اندر قاسیہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجیت کی نسبت پہنی ہوئی ہے، کہ حضور کی پاک بیویاں، گویا کہ نسبت زوجیت یہ پہنی ہوئی ہے، ان سے لگی ہوئی ہے، لیکن آخرت کے اندر یہ نسبت کام نہیں آئے گی۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، بیوی سے بھی آدمی دور ہو جائے گا۔ تو کہا دنیا کے اندر جو زوجیت والی نسبت ان سے لگی ہوئی ہے، لازم ہے، آخرت کے اندر یہ زوجیت والی نسبت ان کو لگی ہوئی نہیں ہوگی، یعنی اس سے فائدہ نہیں ہوگا، وہاں تو اپنے اپنے اعمال سے ہی فائدہ ہوگا، جس کے جتنے اعمال اس کے مطابق اس کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہاں حدیث شریف کے اندر خصوصی واقعہ ہے، لیکن مضمون عام ہے کہ سب کے لیے یہ مضمون ہے کہ بھائی تہجد کے لیے اٹھو، اگرچہ یہ نماز لازمی نہیں ہے لیکن اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو، فتنوں کو دور کرنے میں یہ نماز کا بڑا دخل ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہو گئی کہ بھائی دنیا کے اندر اچھے اعمال کرو تو آخرت میں تم کو گنا ملے گا، دنیا کی ظاہری مالداری سے آخرت میں گنا نہیں ملے گا، وہاں گنا ملے گا اچھے اعمال کی برکت سے۔ دنیا میں فقر ہو لیکن اچھے اعمال ہو تو وہاں گنا ہوگا، اور دنیا کے اندر گنا ہو اور اچھے اعمال نہ ہو تو وہاں فقر ہوگا۔ اس مضمون کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ جی پہلے اس پورے واقعے کو سمجھ لو، پھر حدیث شریف کی عبارت دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے دو غلام آئے، یہ دونوں غلام نابالغ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ اپنی زوجہ محترمہ سے کہا ابا جان کے پاس جاؤ, ایک غلام مانگ کے لے آؤ. وہاں دو غلام آئے ہیں, دونوں نابالغ ہیں, تمہیں بہت کام اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں, چکی پیسنی پڑتی ہے, پانی خود بھرنا پڑتا ہے, گھوڑے کا چارہ پانی خود کرنا پڑتا ہے, گھر کے دوسرے کام کاج بھی تمہیں خود کرنے پڑتے ہیں. حضرت فاطمہ کی ہتھیلی کے اندر نشان ہو جاتے تھے, زخم پڑ جاتے تھے, اتنے سارے کام کاج وہ انجام دیتے تھے. اگر غلام ہوگا تمہارا کام بٹائے گا, ہاتھ بٹائے گا, تمہاری مدد کرے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تاکہ ابا جان سے غلام کا سوال کرے. قدرتی بات, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اسی لیے حضرت فاطمہ اپنی بات عرض نہ کر سکی. لوگ بیٹھے ہوئے مہمان ہیں, تھوڑی دیر رکی چلی آئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی گئی. عشاء کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت مانگی, مل گئی اجازت, تشریف لے آئیے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں لیٹ چکے تھے بستر پر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دونوں نے بستر سے اٹھنا چاہا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اٹھو مت, اپنی اپنی جگہ پر بستر پر سوئے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بستروں کے درمیان جلوہ افروز ہوئے, بیٹھ گئے. آپ کا تلوہ مبارک حضرت علی کے سینے سے لگ رہا تھا. حضرت علی فرماتے کہ اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی مجھے. پوچھا, بیٹی فاطمہ دن میں آئی تھی, کیوں آئی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش رہی. ابا جان کو وجہ بتانے سے شرم آئی تو حضرت علی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں نے ہی فاطمہ کو آپ کے پاس بھیجا تھا. آپ کے پاس جو دو غلام آئے ہیں نابالغ, اس میں سے ایک مانگ کے لائے تاکہ وہ غلام گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائے. میں نے ہی بھیجا تھا اسے. گھر کے تمام کام کاج فاطمہ کو کرنے پڑتے ہیں جس سے وہ تھک جاتی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ جو دو نابالغ غلام آئے ہیں وہ تمہارے لیے نہیں ہیں, بیٹی اور داماد ہے, لیکن منع کر دیا حضور نے, تم کو نہیں ملیں گے وہ غلام. ایک صحابی کا نام لیا, وہ بدر میں شہید ہوئے تھے. تو کہا, وہ فلاں صحابی جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے بچوں کو یہ غلام دینے کا میں نے ارادہ کیا ہے. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, گھر میں بیٹی کو ضرورت ہے لیکن یہ ساتھ بدری صحابی جو شہید ہوئے تھے ان کے یتیم بچوں کے لیے. उनको दूंगा, ये गुलाम तुमको नहीं दूंगा। अलबत्ता मैं तुमको एक अमल बतलाता हूँ, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल बतलाया कि रात को सोते वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। इसको तस्बीह फातिमी कहते हैं, रात को सोते वक्त पढ़े उसका नाम तस्बीह फातिमी, और हर नमाज के बाद जो पढ़ते हैं ना उसका नाम है तस्बीहुल फुकरा। दोनों में तमीज समझो, दोनों को गड़बड़ नहीं मिला नहीं देने का। रात में जो पढ़े उसका नाम तस्बीह फातिमा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हजरत फातिमा को सिखाई थी। बहुत मुजर्रब अमल है, जो आदमी रात को सोते वक्त के ऊपर ये तस्बीह यकीन से पढ़ लेवे तो सारी थकान दूर हो जाती है। और बाज़े मशाइखिन के मुजर्रबात में है, हदीस में नहीं, कि ये तस्बीह पढ़ने के बाद दोनों हथेली पर दम करके पूरे बदन पे फिरा लो तो थकान और कलील नींद भी मिलेगी तो भी आदमी के लिए काफी होगी। तो आप जैसे मेहनती तलबा को तो उस पर अमल करना चाहिए, इसलिए कि आप हजरात देर तक मुताला तकरार वगैरह में मशगूल रहते हैं, नींद की किल्लत होती है, तो ये तस्बीह सोते वक्त पर पढ़ने का एहतमाम किया कीजिए। और उसको मशाइखीन के मुजर्रबात पर अमल करते हुए हथेली पर दम करके बदन पे फिरा भी लीजिए तो जितनी भी नींद मिलेगी इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगी। और बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सबक में किताब का मुताला होगा, किताबुल नौम का मुताला नहीं होगा, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए इसको तस्बीह फातिमी कहते हैं। खैर, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद नसीहत फरमाई कि रात भर सोते नहीं रहना चाहिए, रात भर सोते नहीं रहना चाहिए, रात के पिछले हिस्से में तहज्जुद पढ़ना चाहिए। यह है तर्जमतुल बाप से रब के हुजूर ने बेटी फातिमा को दामाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को तरगीब दी कि रात भर सोए मत रहो, तहज्जुद भी पढ़ो। पिछले पहर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई तो हजरत अली ने क्या जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब हम जब सो जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारी रूहें कब्ज कर लेते हैं, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुम्सिकुल्लती कदा अलैहल मौत वयुरसिलुल्लु खरा इला अजलिन मुसम्मा। तो हुजूर सोया ने मारा बराबर बराबर है, जब आदमी रात को सोता है तो अल्लाह ताला हमारी रूहें कब्ज कर लेते हैं। अगर अल्लाह ताला हमारी रूह छोड़े तो हम उठेंगे, अल्लाह ताला अगर हमारी रूह छोड़ेंगे तो उठेंगे। ये इन्होंने तहज्जुद की तरगीब पर जवाब दिया। जवानी में इस तरह के जवाब हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर उठ के खड़े हो गए कि बाकी अब कुछ कहने जैसा नहीं है, यह हिकमत नबूवत है। उठ के खड़े हो गए और रान मुबारक के ऊपर हाथ मारते हुए निकल गए, और रान मुबारक पर हाथ मारते हुए हुजूर ने आयत तिलावत फरमाई, वकानल इंसानु अक्सर शयइन जदला। इंसान बड़ा मुबासा करने वाला है। वो जो हजरत अली ने जवाब दिया ना उस पर ये हुजूर ने आयत तिलावत फरमाई, वकानल इंसानु अक्सर शयइन जदला, ये उस पर जो है इरशाद है। تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. ترغیب کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک ران مبارک پر مارتے ہوئے نکل گئے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. کیا مطلب؟ حضرت علی کا یہ جواب مناسب نہیں رہا, ان کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا. ہاں یوں کہتے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تہجد میں اٹھنے کی کوشش کریں گے. حضور نے ترغیب دی تو جواب کیا دینا چاہیے تھا کہ حضور ہم تہجد میں اٹھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو بات کہی کہ ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں اور سوتے وقت پر اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں, اللہ اگر روح چھوڑے تو ہم بیدار ہوئے, یہ جواب مناسب نہیں تھا. یا کم سے کم یوں درخواست کرتے کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ ہمیں تہجد کی توفیق ہو جائے, اس کی دعا فرما دیجئے, یوں کہتے. یہ ہو گیا واقعہ. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو یہاں واقعہ ذکر کیا اس میں اختصار ہے, یہ ہے مفصل روایت. یہاں مختصر ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھٹکھٹا کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بیدار کیا, ایسا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے یہ تفصیلی روایت کے اندر بات پوری واضح ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لے گئے تھے, ابھی ان کو نیند نہیں آئی تھی, بستر پر لیٹ چکے تھے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جا کر کے تہجد کی ترغیب دی تھی. اب دیکھیے حدیث شریف کے الفاظ. اس کی سنت کی ایک خوبی یہ ہے کہ اہل بیت روات ہے اس کے. دیکھو, اخبرنی علی ابن الحسین, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے علی ابن الحسین, وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی, یعنی والد بزرگوار سے, اہل بیت روات ہے. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہو, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ واقعہ سنایا, خبر دی ان کو, اخبرہو خبر دی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقہ وفاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن, کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترقہ کے معنی رات کو تشریف لے جانا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کا مرجع حضرت علی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس بھی تشریف لے گئے, یعنی دونوں بیٹی داماد وہاں حضور رات کے وقت پر تشریف لے گئے. واقعہ ہو گیا کہ دن میں حضرت فاطمہ گئی تھی, ملاقات نہیں ہوئی, حضرت عائشہ کو اپنی ضرورت بتا کر چلی آئی تھی, حضرت عائشہ نے وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. فقال, اب حضور نے جو ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو کیا نصیحت فرمائی, الا تصلیانی, کیا تم دونوں تہجد نہیں پڑھتے, رات کو تہجد پڑھا کرو. بس یہ ہے ترغیبی پہلو, استفہام برائے ترغیب. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا, یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ, ہماری جان تو اللہ کے قبضے کے اندر ہے, ہمارا معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے. فَإِذَا شَاءَ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا, اللہ جب چاہیں گے ہم کو بیدار کرنا تو ہم بیدار ہوئیں گے. یعنی غیر اختیاری طور پر آنکھ کا معاملہ غیر اختیاری ہے, اپنے اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہے تو آنکھ کھلوا دے دے. فانصرف, یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. حین قلت ذالک, جب میں نے یہ جملہ کہا نا کہ حضور ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں, اللہ جب بیدار کرنا چاہے تو ہم بیدار ہوں گے, اللہ نہیں چاہے تو ہم کیسے بیدار ہوں گے, حضور نکل گئے, روانہ ہو گئے. ولم یرجی الی شیئن, مجھے حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. بولا, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری, حلم, کہ دیکھا حضرت علی نے نامناسب جواب دیا, اگر میں کچھ کہوں گا تو کچھ اور چیز ہو سکتی ہے, اسی لیے حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, فوراً روانہ ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں ثم سمعته, میں نے سنا حضور کے جانے کے وقت پر, وہو مولن, اور حضور ہمارے یہاں سے نکل کر کے تشریف لے جا رہے تھے, یعنی نکل کے تشریف لے جاتے میں نے یہ بات سنی کہ حضور کیا فرما رہے تھے, آیت تلاوت فرما رہے تھے. وکان یضرب فخذہ, دست مبارک کو ران مبارک پر مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے, آیت تلاوت کر رہے تھے. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا, یہ بڑا جھگڑالو مباحثے والا انسان ہے, بہت بحث و مباحثہ کرتا ہے. گویا اس کا خلاصہ سمجھو, کوئی آدمی اپنے غلط عمل کو صحیح بتانے کے لیے دلیلیں پیش کرتا ہے, اپنے عمل کو جانتا ہے کہ غلط ہے, نامناسب ہے, پھر بھی اس کو صحیح بتانے کی آدمی دلیل پیش کرتا ہے. دوسری بات سمجھو, ران مبارک پر دست مبارک مارنا بطور تعجب, اور عذر ناقابل قبول ہے اس کی طرف اشارہ, دست مبارک ران مبارک پر جو مارا حضور نے اس میں دو اشارے, ایک تو بطور تعجب اور دوسرا حضرت علی نے جو عذر پیش کیا وہ نامناسب ہونے کی طرف اشارہ کیا. بعض شراح نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے, اچھا مطلب نکالا ہے, کہ دست مبارک جو ران مبارک پر مارا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عذر کو تسلیم کرتے ہوئے مارا, کہ علی فاطمہ تمہارے اوپر کوئی عتاب نہیں, تمہارا عذر قبول ہے کہ اختیار سے آنکھ تمہاری آنکھ بے اختیاری نہ کھولے تو کوئی عذر نہیں ہے, بے اختیار اگر نہ کھولے تو کوئی عذر نہیں ہے. تو اس میں نکیر کا بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ حضور نے نکیر فرمائی, اور اس میں عذر قبول کرنے کا پہلو بھی ہو سکتا ہے, دونوں پہلو ہو سکتا ہے. یہاں کوئی واجب اور فرض ترک نہیں ہو رہا تھا, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمانے میں شدت اختیار نہیں فرمائے کہ سختی سے کہا ہو کہ نہیں یہ کرنا ہی ہوگا یہ کرنا ہی ہوگا, تو آپ نے شدت اختیار نہیں فرمائی چونکہ واجب ترک نہیں ہو رہا تھا. نسائی شریف کے اندر جہاں یہ روایت ہے وہاں اور زیادہ تھوڑی تفصیل ہے. نسائی شریف کی روایت میں ایک بات اور آئی ہے, وہ کیا ہے؟ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو پہلے جگایا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے, لیکن یہ دونوں جوان, اور جیسے کہ جوان طلب عزیز ایک مرتبہ اٹھانے والا اٹھاتا ہے پھر سو جاتے ہیں, پھر دوبارہ اٹھانا پڑتا ہے, طبیعی چیز ہے. تو حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اٹھایا تہجد کی ترغیب, پھر دونوں سو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے, تب حضرت علی نے یہ جواب دیا. کون سا جواب؟ کہ انفسنا بید اللہ, ہماری جانیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں, ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, اللہ چاہے تو ہم بیدار ہوں گے, ورنہ ہم بیدار کیسے ہوں گے. یہ جواب دوسری مرتبہ جب اٹھانے کے لیے گئے تب دیا تھا. یہ نسائی شریف کی روایت میں اتنا زیادہ ہے, یاد رکھنا. بہرحال یہاں ترغیبی پہلو آ گیا. ترغیب میں شدت اختیار نہیں فرمائی, یہ عدم وجوب کی دلیل ہو گئی. دونوں چیز ثابت ہو گئی روایت سے ترجمۃ الباب کی. جی. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض کام چھوڑ دیتے تھے, نہیں کرتے تھے, حالانکہ وہ اس عمل کو کرنا پسند فرماتے تھے. دیکھو بڑی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چاہت مبارک ہوتی کسی عمل کے کرنے کی, لیکن اپنی چاہت خود کو پسند ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل چھوڑ دیتے تھے. کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ خشیت ان یعمل به الناس فیفرض علیہم, اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ نماز فرض نہ ہو جاوے, وہ عمل فرض نہ ہو جاوے, اور امت کے لیے کرنے کے اندر تکلیف ہو جاوے. بہت سارے اعمال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی, منشا ہوتا, پسند ہوتا کہ میں یہ عمل کروں, پھر بھی حضور وہ عمل کرتے نہیں تھے, چھوڑ دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کریں گے تو صحابہ کریں گے, اور صحابہ نے وہ عمل شوق اور رغبت کے ساتھ جو کیا اللہ کو پسند آ گیا تو فرضیت نازل ہو جائے گی. فرضیت نازل ہو گئی تو آئندہ نبھانا باری پڑ جائے گا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل چھوڑ دیتے تھے بعض مرتبہ. فرض ہو جانے کے ڈر سے جو عمل کبھی کبھار چھوڑ دیا اس میں تہجد بھی ہے. بس اس طرح باپ سے ربط ہوگا اور استدلال ہوگا. اب اس کے بعد ایک بات حضرت عائشہ اپنے علم سے کہہ رہی ہے, وما سبح, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی. یہ اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہی ہے. اور میں وہ چاش کی نماز پڑھتی تھی, اس مضمون پر استدلال کیا. آپ کا منشا مبارک تھا, چاہت تھی, پھر بھی آپ نے چاش نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ امت پر فرض نہ ہو جائے, امت پر شفقت کے پیش نظر آپ نے چاش کی نماز نہیں پڑھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی معلومات کے مطابق یہ بات بتلاتی ہے, ورنہ چاش کی نماز پڑھنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بلکہ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کو تو آپ نے تاکید فرمائی تھی. حضرت ابو ہریرہ یوں نقل کرتے ہیں, اوسانی خلیلی بھی سلاسن, مجھے میرے گہرے دوست حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی اور میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا, اور اس میں ایک چاش کی نماز ہے. چاش ثابت ہے حضور سے. جی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ روایت پہلے گزری ہے, ترجمۃ الباب کی مناسبت سے دیکھ لو. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں مسجد میں نماز ادا فرمائی, وہی تراویح, اور آپ کی نماز کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی, یعنی جتنے لوگ موجود تھے گئے اتفاقی طور پر بلا اعلان, انہوں نے بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھی. پھر دوسری رات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. فقصر الناس, دوسری رات میں مجمع بڑا تھا. ثم اجتمعوا من الليلۃ الثالثۃ او الرابعۃ, پھر تیسری یا چوتھی رات میں بھی لوگوں کا بڑا مجمع جمع ہو گیا. چوتھی رات, تین رات تو حضور تشریف لائے, چوتھی رات تشریف نہیں لائے, پیچھے روایت گزر چکی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع میں خروج نہیں فرمایا, تشریف نہیں لائے. ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, یہ روایت پہلے بھی گزری کچھ الفاظ سے فرق سے, دوبارہ یہ روایت آئی. یہ جو لفظ ہے نا فلم یخرج الیہم, کہ چوتھی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے, اس کا کیا مطلب؟ کہاں سے نکل کے نہیں آئے, کہاں سے خروج نہیں فرمایا؟ تو سمجھو کہ مسجد میں آپ کے لیے چٹائی کا حجرہ بنایا گیا تھا, وہاں بھی ضمناً بتلایا گیا تھا کہ چٹائی کا حجرہ بنایا گیا تھا. دن میں وہی چٹائی زمین پر بچھا دیتے, اس پر آپ آرام فرماتے, اور رات میں اسی چٹائی کو کھڑا کر کے حجرے کی شکل بنا دیتے تھے. وہ اعتکاف والا حجرہ مراد ہے, ماں عشاء کے معروف حجرے سے نکل کے نہ آنا یہ مراد نہیں ہے, یاد رکھنا. امہات المومنین کے حجروں سے یا راوی یا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے نہ نکل کے نہ آئے یہ مراد نہیں ہے. حضور مسجد میں ہی تھے اور آپ کے لیے چٹائی کا حجرہ بنایا گیا تھا, اور وہ چٹائی کیسی تھی؟ دن میں بچھا دیتے اس پر آرام, رات میں کھڑی کر دیتے تھے. وہاں یہ بتلایا تھا کہ وہ چٹائیاں بہت اونچی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقالات قیام رکو سب پیچھے سے نظر آتے تھے، وہیں سے حضور نے امامت کرائی تھی یہ ترائی والی نماز کی. اس سے مسجد کے اندر معتکف کے لیے معتکف بنانے کا بھی اس بات ہو جاتا ہے کہ معتکف کے لیے معتکف بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب اس روایت کی روشنی میں ایک اہم مسئلہ سمجھو، شریعت کے اندر جو احکام ہیں، مسائل ہیں، یہ امت کے لیے جو نازل ہوئے، لازم ہوئے، اس کی الگ الگ صورتیں ہیں. ایک صورت اس کی یہ ہوتی تھی کہ امت خود کسی حکم کے لیے چاہت ظاہر کرے، خواہش کا اظہار کرے کہ ایسا حکم ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید فرما دے رہے اور اللہ کی طرف سے وہ حکم لازم ہو جائے. دیکھو تشریع یعنی شریعت کا کوئی قانون امت کے لیے جو لازم ہوتا ہے، اس کی یہ پہلی شکل کہ امت نے خود چاہت کا اظہار کیا کہ یہ ہوئے تو بہت اچھا ہے، خواہش دکھلائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تائید ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون نازل ہو گیا. اس کی مثال جمعہ کی نماز ہے. آپ نے کتاب الجمعہ میں پڑھ لیا نہیں؟ حضرت اسعد ابن زرارہ نے مدینہ میں اپنے طور پر جمعہ چالو کی تھی، کسی نے ان کو کہا نہیں تھا کہ جمعہ شروع کرا. پوری تاریخ آپ نے وہاں سنی کتاب الجمعہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے حضرت اسعد ابن زرارہ نے اپنی ایک باڑی میں لوگوں کو جمع کیا، بکرا کاٹا، دعوت دی، مدینہ میں کتنے ایمان والے ہیں ان کی گنتی، خیر خبر. یہ ہجرت سے پہلے، حضور کی ہجرت سے پہلے، حضور کہلوائے اس سے پہلے. بعد میں حضور کا خط حضرت مصعب ابن عمیر کے نام پہنچا تھا، پہلے تو حضرت اسد ابن زرارہ نے یہ کام شروع کیا. اسی لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی وہ بات نقل کی ہے کہ حضرت کعب زندگی کے آخری دنوں میں دعا کرتے تھے جب جمعہ کی اذان ہوتی تھی کہ اللہ اسد ابن زرارہ کی قبر کو، ان کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے کتنا اچھا ایک سلسلہ شروع کیا. اصل شروعات انصار نے کی جمعہ کے دن اکٹھا ہونے کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ان کو ملی اور اللہ کے یہاں سے حکم آ گیا. قانون بننے کی ایک ترتیب یہ ہوتی تھی. دوسری بات سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک کو چاہتے تھے، لیکن حضور نے کیا فرمایا، مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا. اب حضور کی چاہت مبارک تھی ہر نماز سے پہلے مسواک کی، لیکن امت کی طرف سے کوئی شوق سامنے نہیں آیا کہ حضور بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہو جاوے تو بہت اچھا ہے. اس لیے فرضیت نہیں آئی، لزوم نہیں آیا. حضور نے اپنی چاہت کا اظہار فرمایا، امت نے شوق نہیں دکھایا تو لزوم نہیں ہوا، فرضیت نہیں آئی. ایسا اساتذہ کو بھی کرنا پڑتا ہے، چاہت دکھاتے ہیں کہ اس دن میں میں پڑھاؤں گا، اس دن بھی پڑھاؤں گا، ادھر سے شوق نہیں آوے تو پھر ہمیں بھی پیچھے ہٹ جانا پڑتا ہے. اب اس کے برعکس صورت دیکھو، بالکل برعکس صورت اس کے، تراوی کا معاملہ کیا ہوا، کہ امت نے تراویح میں انتہائی درجے کی رغبت دکھائی. پہلی رات میں تو جو مجمع موجود تھا انہوں نے حضور کے پیچھے تراویح پڑھی، لیکن دوسرے دن جن جن لوگوں کو اطلاع ہوئی وہ آئے، تیسرے دن جن کو اطلاع مزید ہوئی وہ آئے، اور چوتھے دن تو مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھر گئی، جگہ جگہ نہیں رہی. پیچھے گزری روایت، لوگ ماتے نہیں تھے مسجد میں، اتنی چکار ہو گئی مسجد. امت نے شوق دکھایا، خوب بڑھ چڑھ کے شوق دکھایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید نہیں فرمائی، اور چوتھے دن آپ نماز تراویح پڑھانے تشریف نہیں لائے. دیکھ لیا، اس لیے تراویح فرض نہیں ہوئی، چونکہ حضور جانتے تھے کہ تراویح فرض ہو جائے گی امت کو نبھانا مشکل ہو جائے گا. دیکھ لیے مراحل، غرض بعض احکام جو قانون بنے اس میں امت کی چاہت نبی کی تائید تو وہ حکم لازم ہو گیا، دو میں سے ایک بھی بات مفقود ہو جاتی تو فرضیت نہیں آتی. بعض مرتبہ نبی کی چاہت ہوتی امت نے شوق نہیں دکھایا، جیسے مسواک. بعض مرتبہ امت کو شوق ہوا نبی کی تائید نہیں ہوئی، جیسے تراویح، تو فرضیت نہیں ہوئی، حکم لازم نہیں ہوا. یہ سب مراحل ہوتے تھے تشریع کے سلسلے کے اندر. ایک اور ضمنی مسئلہ یہاں سمجھ لو، مستحب عمل کے اوپر مداومت جائز ہے. مثلا جوتا دائنے پیر میں پہننا مستحب ہے، کوئی آدمی مداومت کرے تو جائز ہے. ہاں، التزام کا درجہ دینا مناسب نہیں ہے. التزام ضروری، فرض کا درجہ دینا، اس کو بعض لوگوں نے ناجائز قرار دیا ہے. یعنی کوئی آدمی مستحب کو شرعاً ضروری سمجھنے لگے، مستحب عمل کو شرعی طور پر ضروری لازم سمجھنے لگے، تو پھر وہ مستحب کام ممنوع ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے. تو مستحب عمل پر مداومت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو اسی درجے میں رکھتے ہوئے، لزوم فرضیت وغیرہ کا درجہ نہ دیا جاوے. اسی لیے دیکھو، نماز کے بعد دائیں جانب پھرنا، دائیں جانب پھر کر اٹھنا جیسے فجر اور عصر میں کرتے ہیں، اس کو ضروری نہ سمجھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کو ضروری سمجھ لیا تو اس کے اندر شیطان کا حصہ آ گیا. لیکن ضروری سمجھے بغیر کوئی آدمی مستحب سمجھ کے پابندی سے عمل کرے تو ثواب ملے گا. گویا کہ احکام کے جو درجات ہیں اس درجات کو ملحوظ رکھنا یہ بھی شرعاً مطلوب ہے. مستحب کو مستحب سمجھ کے پابندی سے کرو، لیکن اس کو لزوم کے درجے تک مت لے جاؤ، ورنہ وہ ممنوع کے درجے میں شامل ہو جائے گا. تو جتنی بھی یہ نفل نمازیں ہیں، تہجد ہے، چاشت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی لیکن اس کو لزوم کے درجے کے اندر نہیں پہنچایا. جب یہ لزوم کے درجے میں آ جاتا ہے تو پھر اس میں قباحت آ جاتی ہے. قال قد رأيت الذي صنعتم فلما أصبح، جب صبح ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی صبح نہیں ہوئی بھائی، قد رأيت الذي صنعتم، میں نے وہ چیز دیکھی جو رات میں تم نے کی تھی. رات میں تم نے کیا، میں نے دیکھا. والذي يمنعني من الخروج إليكم، مجھے نہیں روکا تمہاری طرف نکل کے آنے نے، illa anni khashitu an yufrada alaykum, magar mujhe ye dar hua ki ye namaz tumhare upar kahin farz na ho jave. Jaisa ki bataya tha na ki bahut se logon ne khansi bhi ki thi, kahin log khankharte bhi the ki uzur ko itla hue ki hum masjid mein jama ho gaye hain, aawaz bhi ki lekin uzur nikal ke tashreef nahi laaye. Kyon? مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. وَذَلِكَ فِي رَمَضَان, اور یہ واقعہ رمضان کا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں تراویح کا واقعہ ہے.